ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
سامعین محترم قابل صد احترام گرامی قدر بزرگو عزیز بھائیو حضرات و خواتین ہم سب کو اللہ عزوجلال کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کریم کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اسلام یہ اللہ عز الجلال کی بڑی عظیم نعمت ہے اور انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت یہی ہے کہ اس کو اسلام مل جائے ایمان مل جائے دین اسلام کی توفیق نصیب ہو جائے اگر دنیا کی ساری دولت بھی قربان کر کے اپنی جان کا نذرانہ دے کر گھر بار اور اولاد کو چھوڑ کر کسی کو اسلام کی نعمت مل جاتی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سودا اس کے لیے بڑا ہی نفع بخش ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ دین اسلام یہ اللہ عز و جلال کا پسندیدہ محبوب دین ہے جس کو اس نے ہمارے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام جان ساران اسلام کے بہت بڑے مجمع میں اللہ عزوجلال نے خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اتمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے جو ضابطہ زندگی پسند کیا ہے، جس کے اوپر تم نے چل کر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور قانون اپنے لیے پسند کرتا ہے، کوئی اور ضابطہ زندگی اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے بھائیو، دین اسلام یہ اللہ عز و جلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس عظیم نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو پہچانیں، اس کو سیکھیں، اس کو جان لیں، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں کس طرح اللہ عز و جلال کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسلام کو اپنانے والوں پہ نازل ہوتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ دین اسلام کو سمجھا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ اس دین اسلام کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا، اس دین اسلام کو اختیار کیا جائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اختیار کیا تھا۔ آپ حضرات اس چیز کو تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا وجود جو آپ کو چلتا پھرتا بولتا نظر آتا ہے، اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے، کہ جب روح انسان کے اندر ہو تو انسان بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا، اور اس کے اندر اللہ عز و جلال نے جو روح پھونکی ہے، وہ اللہ عز و جلال نے آسمانوں سے نازل فرمائی۔ قرآن کہتا ہے قل الروح من امر ربی، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں بتاؤ کہ روح کیا ہے، آپ ان سے کہیں قل الروح من امر ربی، یہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، یہ اس کا امر ہے۔ بھائیو، جسم کی غذا اللہ نے مٹی سے بنائی، اور روح اللہ عز الجلال کی طرف سے حکم نازل ہوا، اس کی غذا اللہ عز الجلال نے آسمانوں سے نازل فرمائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم کو قوت اور توانائی ملے تو پھر خالص غذا کا استعمال کریں جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روح کی پرواز اونچی ہو جائے، روحانی طور پر اللہ عز الجلال ہمارے اندر قوت اور عظمت عطا فرما دے، تو پھر اس روح کی غذا بھی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے بالکل خالص بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے، جب تک وہی خالص غذا اس روح کو نہیں دی جائے گی اس روح کے اندر قوت پیدا نہیں ہوگی. یقین جانیے دنیا حیران ہے کہ آخر کیا ہوا کہ ایک تحریک، ایک دعوت مکہ مکرمہ کی زمین سے اٹھتی ہے اور وہاں سے نکلتی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، اور چند ہی سالوں میں، چند سالوں کے اندر ان لوگوں میں اللہ عز الجلال نے ایسی قوت پیدا فرما دی کہ اس دور کی بڑی بڑی طاقتیں جن کو سپر طاقتیں سمجھا جاتا تھا اور جن سے ٹکرانا، جن کو چیلنج کرنا، اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھا جاتا تھا، اللہ عز الجلال نے کس طرح ان بڑی بڑی قوتوں کو ملیا میٹ کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے ہر طرف گاڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس خالص دین تھا، خالص روح کی غذا تھی جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اور وہ خالص دین، خالص روح کی غذا جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، وہ اللہ عز الجلال کی کتاب قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ ہیں. ان دو چیزوں کا نام دین ہے. ان دونوں چیزوں کو اللہ عز الجلال نے آسمان سے اتارا ہے اور انہی کو دین اسلام قرار دیا ہے، اور کوئی تیسری چیز اس کے اندر اگر داخل کر دی جائے تو یہ روح کی غذا دین اسلام خالص نہیں رہ جاتا، اس کے اندر آمیزش ہو جاتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی منحج پہ چلے، بلکہ لوگوں کو اس کی تربیت بھی دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے، لوگوں کی تربیت دیکھیں، انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھا ہے. ایسا نہیں تھا کہ اس وقت صرف ایک مولوی اور غیر مولوی کی تقسیم ہو. آپ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ پاپائیت دین اسلام کے اندر یہ نظر نہیں آئے گی کہ صرف ایک شخص وہ کچھ دین کو جاننے کا دعوے دار ہو اور باقی کسی کو نہ کلمہ صحیح آتا ہو، نہ نماز صحیح آتی ہو، نہ قرآن پڑھنا آتا ہو، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہو، نہ نماز کی دعائیں آتی ہوں، نہ جماعت کرانے کے قابل ہو، نہ وہ جنازہ پڑھا سکے. ایسی تقسیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. میرے بھائیو، یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت بڑی ہماری ذلت، پستی اور حزیمت کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صرف نام کا اختیار کیا اور اس کے اوپر قبضہ اور تسلط بعض لوگوں کو دے دیا، خود اس کو سمجھنے کی نہ محنت کی ہے، نہ کوشش کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام میں جب کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو صرف کلمہ پڑھنے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے بعد اپنی زندگی کا ہم اور غم، زندگی کا سب سے بڑا مشن وہ دین کو سمجھنا ہوتا تھا، قرآن کو سیکھنا ہوتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھ کر اللہ عز وجلال کی وحی کو، دین اسلام کو سیکھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسلام سے دور تھے، ما کنت احسن رعایت الابل، تو مجھے تو صحیح طریقے سے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، لیکن جب اللہ نے دین اسلام کی نعمت عطا فرما دی، قرآن کو سیکھ لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کا شرف ملا، تو پھر اونٹ چرانے تو کیا ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا یہ عظیم حاکم اس دور کے لوگوں کو قرآن اور سنت کے اوپر چلا رہا ہے، ان کے اندر اس طرح قرآن اور حدیث کو بھر دیا ہے کہ وہ مسائل بیان کرنے میں اور اپنے حکمرانوں کو سیدھا کرنے میں سامنے کھڑے ہو کر جرت سے بات کرتے ہیں۔ یہی عظیم خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں کوئی ایسا حکم دوں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو تو کیا کرو گے؟ یہ ایک بہت بڑی بات، بڑے بڑے سردار آگے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس جملے کو دہراتے ہیں، تو دور سے ایک شخص دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، تلوار اپنی میان سے نکال لے اور کہنے لگا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو تو ہم آپ کو اس تلوار سے سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کوئی قرآن اور سنت کے خلاف حکم دینے والے نہیں تھے، بلکہ ان کی فضیلت اور شرف میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحق ينطق على لسان عمر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ بات لوگوں کو سمجھانا، مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر دین اسلام کی کتنی معرفت ہے، کتنی پہچان ہے، اور کتنی ان کے اندر ہمت ہے، کتنی جرت ہے کہ دین اسلام کے خلاف یہ کسی کے حکم جون سا بھی ہو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمے کا تقاضا، اس کا مفہوم اور جو کچھ دین اسلام ہم سے تقاضا کر رہا تھا اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم سیکھنا یہ فرض ہے، مرد ہو عورت ہو۔ کتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس سے اپنے فرائض کو ادا کر سکے، جتنے اللہ عز وجلال کی طرف سے فرائض ہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہوں، معاملات کے لحاظ سے ہوں، عبادات کے لحاظ سے ہوں، تجارت کے لحاظ سے ہوں، سیاست کے لحاظ سے ہوں، دین اسلام پوری زندگی کے تمام شعبوں کو شامل اور حاوی ہے. انسان کو جو بھی معاملہ اپنی زندگی میں پیش آئے اس کی رہنمائی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کرے. قرآن مجید بول بول کر کہہ رہا ہے کہ ایمان اور اسلام کا تقاضا اللہ کے حکم کو ماننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لینا، یہ ایمان ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سینکڑوں قرآن مجید کی آیات اس چیز پہ واضح رہنمائی فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کے بغیر کوئی شخص اسلام اور ایمان کا دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں، تمام مسائل کے اندر آپ کو اپنا حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں. بھائیو، اگر آپ اس آیت کا شان نزول اپنے ذہن میں رکھیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ان کا اور ایک دوسرے انصاری کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہوا کہ پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین آتی تھی، بعد میں اس انصاری کی زمین آتی تھی. جس خال سے پانی لگایا جاتا تھا، پہلے حضرت زبیر پانی لگاتے اور بعد میں وہ انصاری پانی لگاتا تھا. وہ انصاری کہنے لگا کہ زبیر، مجھے پہلے پانی لگانے دو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری زمین پہلے ہے، اس لیے میرا پہلے حق بنتا ہے، پہلے میں پانی لگاؤں اور بعد میں آپ پانی لگا لیں. وہ نہ مانے تو جھگڑا لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ چلو میں موقع دیکھتا ہوں پھر فیصلہ کرتا ہوں. موقع پہ گئے، دیکھا کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے پہلے زمین حضرت زبیر کی ہے اور بعد میں زمین انصاری کی آتی ہے. اب بھائیو، انصاف کا اور عدل کا فیصلہ کیا ہے؟ واضح ہے کہ جس کی زمین پہلے ہے وہ پہلے پانی لگا لے اور جس کی بعد میں ہے وہ بعد میں پانی لگائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا، زبیر، آپ پہلے اپنی زمین کو سراب کریں اور پھر پانی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں. یہ شخص بولا، کہنے لگا، ان کا نبنا امتی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے فیصلہ دیا ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کی رعایت کی ہے. ان کا نبنا امتک، کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے کہا ہے کہ پہلے تم پانی لگاؤ. فحمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو. بھائیو، دیکھنے میں تو کیا نظر آتا ہے کہ پانی لگانے کا جھگڑا، دیکھنے میں چھوٹی سی بات نظر آتی ہے نا کہ پانی کون پہلے لگائے، لیکن اس شخص نے اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا ہے. آپ غصے میں آئے. اللہ عز و جلال کو اس انصاری کا یہ انداز پسند نہ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں. صرف یہی نہیں کہ آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کریں، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جو آپ فیصلہ کریں وہ دل کی خوشی سے اس کو قبول کریں، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، صرف یہی نہیں کہ دل سے خوش ہو جائیں اور تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ چوتھی شرط یہ ہے ان کے ایمان کی صحت کی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اس کو عملاً بالفعل اس کو نافذ بھی کر دیں اور تسلیم بھی کر لیں. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، جو زمین کو پانی لگانے کے بارے میں ہے کہ پہلے کون لگائے اور بعد میں کون لگائے، جب اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا، اللہ عز و جلال اس کو مومن نہیں کہہ رہے، تو میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عقیدے کے بارے میں ہو، آپ کی سنت اور حدیث نماز کے بارے میں ہو، آپ کا فیصلہ عبادات کے بارے میں ہو، آپ کا فیصلہ تجارت، سیاست اور معاملات کے بارے میں ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے فیصلے کو ان چیزوں میں تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال کے ہاں اس آدمی کے ایمان کے بارے میں آپ کیا نظریہ قائم کر سکتے ہیں. اس لیے بھائیو، دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کے فیصلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے فیصلے اپنے دل و جان سے مانیں، خوش ہو کر مانیں، اور پھر ان کو عملاً تسلیم کریں. یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات کرو، اس کا یہ لباس کا کیا ہے جیسا بھی پہن لیں گے، شکل و صورت کا کیا ہے جیسے بھی اختیار کر لیں گے، نماز کا کیا ہے جیسے بھی پڑھ لیں گے، عقیدہ اور ایمان کا کیا ہے جیسا بھی عقیدہ اور ایمان رکھ لیں گے، نہ، یہ ایک بہت بڑی تباہی کا راستہ ہے. اس لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے، اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث اور سنت صحیحہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کے حکم کا انکار کیا ہے، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا انکار کر دیا ہے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان تسلیم کر لے، دل و جان سے مان لے، زبان سے اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغام لاتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ عز و جلال کے حکم سے ہوتا ہے، جس پر اللہ عز و جلال تقریر کر دیں، خاموشی اختیار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لینا وہ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے. اس لیے امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں فرماتے ہیں, جنت کی چابی اس کے اندر فرماتے ہیں شروع کے اندر کہ سن لیجئے اللہ کی آپ پہ رحمت ہو, غور سے سن لیں, اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کی یہ حدیث ہے, اور اس کی صحت کو جان لے پھر اس کا انکار کر دے, تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور قیامت کے دن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مسلمانوں کی جماعت میں نہیں اٹھے گا بلکہ یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ اور ملحدین کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا, کیونکہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیا ہے. میرے بھائیو, ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں, اسی چیز کو لوگوں میں تعلیم اور تربیت کے ذریعے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیو, جب کلمہ پڑھ لیا ہے, زبان سے اقرار کر لیا ہے اور اسلام کی عظیم نعمت کے اندر شامل ہو چکے ہیں, تو پھر یہ بھی کوشش کرو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ قرآن کو سیکھو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھو, خود پڑھو, تاکہ خود پڑھیں گے تو پھر شبہات کا شکار نہیں ہوں گے, گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے, وساوس اور شبہات آپ کو منحرف نہیں کر سکیں گے. جب خود آپ کے پاس تحقیق ہوگی, ریسرچ ہوگی اور آپ دین اسلام کو جانتے ہوں گے. ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کبھی بھی اپنے اس دعوے کو مخفی نہیں رکھا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت اور حدیث جو ثابت ہو جائے, جس کا پتہ چل جائے, اس کا انکار یا اس کا استہزاء یہ دین کے اندر بہت بڑی بغاوت ہے اور دین سے سرکشی ہے, اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کے اندر یہ بہت بڑی ایسی جرم ہے کہ انسان کا اقرار ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی گروہ اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور جتنے بھی نظریات آئے ہیں, ہم نے ایک ہی ترازو رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس دو اور چار ترازو نہیں ہیں, ایک ہی ترازو ہم نے رکھا ہے کہ کسی کا کوئی نظریہ ہو, کسی کی کوئی فکر ہو, وہ اسلام کے نام پہ کیوں نہ آئے, وہ امت کی خیر خواہی کے نام پہ کیوں نہ اٹھے, بس اس کو اس ترازو میں تول لو قرآن کو سامنے رکھ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کو تول لو, اگر تو اس کا وزن بنتا ہے اس کو قبول کر لو, اور اگر اس کا کوئی وزن نہیں بنتا تو اس کو چھوڑ دو. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے, آپ بھی جانتے ہیں, کہ جنہوں نے اپنی عقل سے فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ کوئی مخلوق نہیں ہے, جنوں کے وجود کا انکار کر دیا کہ جن یہ کوئی اللہ کی مخلوق الگ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ جن کسے کہتے ہیں, جن کہتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں وہ انسان جن ہیں, اور جو شہروں میں رہتے ہیں وہ انسان ہیں. جبکہ ہم قرآن کو دیکھیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, فرشتے الگ اللہ کی مخلوق ہیں اور موجود ہیں, جن انسانوں سے الگ اللہ کی مخلوق ہیں, ان میں بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں, اس لیے ایسے نظریے کی ہم پرزور تردید کریں گے اور کہیں گے کہ چونکہ یہ نظریہ قرآن اور سنت کی میزان اور ترازو کے اندر نہیں آتا اس لیے ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ بھائیو، ایسے ایسے نظریات بھی آئے کہ صرف قرآن مجید ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ جب اس نظریے کو ہم نے قرآن سنت اور صحابہ کرام کی طرز زندگی کے اندر توڑ کر دیکھا، اس نظریے کا حامل جون سا بھی ہو، جون سا بھی گروہ ہو، وہ چکڑال بھی کہیں، پرویزی کہیں، منکرین حدیث ہوں یا اپنے آپ کو قرآنیین کہنے والے ہوں، جون سے بھی ہوں، ہم تو ہر ایک کے نظریے اور فکر کو قرآن اور سنت میں تولتے ہیں، اور ہم یہ اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب نظریات باطل ہیں، بلکہ دین اسلام جو خالص اللہ عز الجلال نے آسمانوں سے اتارا ہے وہ قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم ایسے شخص کو قطعاً مسلمان نہیں سمجھتے جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور ثابت شدہ سنت کا انکار کرنے والا ہو۔ بھائیو، اگر حدیث کا انکار کر دیں، سنت کی حجیت کا انکار کر دیں، تو دین ایک کھلونا اور تماشا بن کر رہ جاتا ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے، بلکہ ایک دینی مسائل کے نام پہ ایک صاحب نے فتوی دیے، کتاب چھپی روزمرہ زندگی کے مسائل کے نام سے، کسی نے پوچھا کہ کیا رقص کرنا جائز ہے، تو جواب ملا کہ دیکھیں رقص میں کیا ہے، صرف جسم کو حرکت دی جاتی ہے اور یہ حرکت تو نماز میں بھی دے دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، جب سنت سے انحراف ہوگا، دوری ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پوری زندگی کا طرز عمل ہمارے سامنے کیسے آئے گا؟ قرآن مجید کو تو بچوں کا ایک کھلونا بنا کر جو چاہے، جیسے چاہے، جس انداز سے چاہے، اپنی مرضی اور خواہش سے اس کی تفسیر اور تعبیر شروع کر دے۔ اس لیے ہم ان تمام گروہوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، حدیث کی حجیت کے منکر ہیں، خواب و پرویزی ہوں، چکڑال بھی ہوں، جون سے بھی گروہ ہوں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی یہی دعوت سب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں، دین صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو سمجھو، اس کو اپناؤ، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت ہے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی جو بہت اہمیت کا حامل ہے ہماری زندگی میں، وہ بھی سمجھاتا چلوں کہ جب کوئی شخص اسلام کے اندر آ جاتا ہے، قرآن اور سنت کو اختیار کر لے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور دین کی ضروریات کے اوپر ایمان لے آتا ہے، پھر اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو کون سا ترازو ہے، کون سا معیار ہے کہ ہم کسی کو یہ کہہ سکیں کہ یہ پہلے مسلمان تھا اور اب یہ کافر ہو گیا ہے، پہلے مسلمان تھا اب یہ مرتد ہو گیا ہے، یا پہلے مسلمان تھا اب اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے اور اس کی وراثت وہ تقسیم نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی کوئی اسلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ دیکھیں، ہمارا حال چونکہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے، اور آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کریں کہ اگر آپ کو ہی نماز کے بعد کھڑے کر کے پوچھ لیا جائے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، حدیث رسول صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ نماز کا ترجمہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ دین کے ضروری مسائل کتنے لوگ پہچانتے ہیں؟ جنازے میں تو آپ بھی شریک ہوتے ہیں اور آخر ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑھنے والا ہوگا، کتنے ہیں جن کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ تو کیا اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم نے تو دین کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا ہے، شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پورے گاؤں میں ایک میاں جی ہوتے تھے کہ اگر کسی نے مرغی بھی ذبح کرنی ہے نا تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر وہ مرغی بھی وہ خود ذبح نہیں کرتا تھا، وہ میاں جی کو تلاش کرتے تھے کہ پورے دیہات میں ایک میاں جی ہیں مرغی بھی وہ ذبح کریں۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی اذان دینے کے لیے آدمی نہیں ملتا تھا سوائے ایک میاں جی کی، صرف وہی اذان دے سکتا۔ نکاح کا موقع آ جائے، کوئی ایجاب و قبول خطبہ پڑھ کر سنت کے مطابق نکاح نہیں پڑھا سکتا تھا، وہ بھی ایک میاں جی کو تلاش کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں کسی کو نماز پڑھانی پڑ جائے، کسی کو جنازہ پڑھانا پڑ جائے، تو بھائیو وہ بھی ایک مولوی صاحب کے بغیر نہ کوئی نماز پڑھا سکتا تھا اور نہ کوئی جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ ہماری دینی حالت تو یہ ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خود ہم نے محنت نہ کی۔ تو ان بعض حضرات نے ایسے فتوے دیے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا، اس طرح لوگوں کو غلط لائن پہ لگا دیا کہ بس آپ یہ کچھ کام کرتے رہیں باقی بخشانا ہمارا کام ہے، آپ ہماری نظر و نیاز پوری کرتے رہیں باقی آگے جا کر نجات کا سلسلہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس طرح عوام کو جاہل رکھا، اور یہ بھی تحریک چلی کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، آپ تو ہاتھ نہ لگائیں، آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، بلکہ جو ہم الٹا سیدھا بولتے رہیں وہ آپ قبول کرتے رہیں، جو ہم کہتے رہیں وہ آپ سنتے رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام الناس سے دین اسلام کا معرفت اور علم ختم ہو کر رہ گیا، اور کچھ علماء نے مولویوں نے دین کو ایک کھلونا بنا کر، ایک تماشا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، کوئی ادھر کا فتویٰ دیتا ہے، کوئی ادھر کا فتویٰ دیتا ہے، اور لوگ پریشان ہیں بیچارے کہ ہم کدھر جائیں، کون سی بات حق ہے کون سی بات ناحق ہے۔ اگر آپ کو علم ہو، آپ پہچانتے ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصلحت کے تحت لوگوں کو حج تمتو سے روکا کرتے تھے، ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے یہی فتویٰ پوچھا، وہ کہنے لگے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سائل نے کہا آپ کے باپ تو اس سے روکتے ہیں، اب آج کل کے مولوی اور کوئی عالم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ ان کے درجے کو بھی جرم بن جائے تو پھر معاشرے کے اندر افتراق انتشار اور یہ تفرق نہیں پھیلے گا، انارکی نہیں پھیلے گی تو اور کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو ایک دو اصول بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کہیں صراط مستقیم سے انحراف کے شکار نہ ہو جائیں، کبھی موقع آئے تو پھر آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ جو شخص اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے، اقرار کر لیتا ہے، دین کی ضروریات کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی غلطی بھی ہو سکتی ہے، بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان سے، اور صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتے ہیں، تو پھر اس پر یہ فتویٰ کب لگے گا کہ یہ اب اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ ایسے تو نہیں کہ بغیر کسی دلیل کے نکاح ٹوٹ لوگوں کے توڑ دیں۔ بھائیوں، نکاح تو بڑا مقدس رشتہ ہے۔ ان مولویوں نے ایسا تماشا بنا کہ اگر کوئی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز پڑھنے والوں کے نکاح توڑ دیتے ہیں، اور اگر حج پہ جا کر امام حج کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو ان کے نکاح توڑ دیتے ہیں، اور لاہور کے اندر جب امام کعبہ تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، مسجد یہ شاہی مسجد کے اندر انہوں نے نماز پڑھائی تو اخباروں میں مولویوں کے فتوے چھپ گئے، کہنے لگے جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ یہ پتہ نہیں نکاح سے کیوں نفرت ہے، سارا نزلہ آ کر نکاح کے اوپر ہی گرتا ہے کہ نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ بھائیو، نکاح تو ایک مقدس رشتہ ہے، ساری زندگی کا بندھن ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تین طلاق دینے سے بھی نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے اور رجوع اور صلح کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل جلال کو ہمارے مزاج کا علم ہے کہ یہ غصے میں آ کر ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہیں جاؤ یہ تینوں طلاقیں دے دی، اور اگر اس طرح ایک دفعہ کی تینوں طلاقیں شمار کر لیں تو کئی گھر اجڑیں گے اور بدکاری کا راستہ کھلے گا، حلالے کا راستہ کھلے گا۔ اس معاشرے کے اندر ایک خاتون اور ایک بہن کی عزت اور عصمت وہ پامال ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے ایک دفعہ دی ہوئی تین طلاقوں کو تین شمار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک شمار کیا ہے، اور تین ماہواری تین ماہ کے اندر اندر اس کو رجوع کا حق دیا ہے۔ بھائیو، اگر کوئی شخص کبیرہ کا ارتکاب کر لے، بہت بڑا گناہ کر لے اسلام میں آنے کے بعد، تو پھر پہلے تو اس کو سمجھایا جائے گا، پہلے تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں، آپ نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، کیا شبہ ہے، اس سے توبہ کر لیں۔ لیکن اگر وہ شخص ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو حلال سمجھتا ہوں اور میں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، آپ ہزاروں آیات سنائیں، احادیث سنائیں، میں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، تو میرے بھائیوں، پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ اصول ہے کہ حجت قائم کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اگر پھر بھی وہ قرآن اور سنت کے اس حکم کا انکار کر رہا ہے، منکر ہے، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کافر ہو گیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے اور اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ مکہ والوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں، صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن بتایا نہیں کہ کن سے لڑنا ہے، خاص خاص صحابہ کو بعد میں بتا بھی دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہ انہوں نے خط لکھ دیا اہل مکہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کر دیا کہ آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جس خاتون کو خط دیا وہ ابھی راستے میں جا رہی ہے، اللہ عز وجلال نے وحی اتار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا یہ راز افشا ہو رہا ہے، ایک خاتون خط لے کر جا رہی ہے اور فلاں جگہ پہ اس وقت وہ پہنچی ہے، اس کو پکڑ لو۔ آپ نے حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ روضہ خاص جگہ پہ ایک عورت آپ کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ جب وہاں پہنچے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خط نکال دو سیدھے طریقے سے، ورنہ ہم زبردستی آپ سے نکلوائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ کے پاس خط ہے، آپ کہہ رہی ہیں میرے پاس خط نہیں؟ جب سختی کی اس نے خط نکال دیا، اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ من حاتب ابن ابی بلتا. یہ خط حاتب کی طرف سے لکھا جا رہا ہے قریش کو، بتایا جا رہا ہے کہ میں تم پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کشی کرنے والے ہیں. خط لے آئے. بھائیو، یہ کتنا بڑا جرم تھا کہ کافروں سے دوستی اور پیغمبر اور صحابہ کرام کے جنگی راز کا افشا کتنا بڑا جرم تھا. جب وہ خط کھولا پتا چلا کہ یہ تو حاتب نے لکھا ہے. آپ نے بلایا، کہا حاتب یہ تو نے لکھا ہے خط؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑاؤں. لیکن آپ نے فرمایا انظر یا عمر ما تقول، عمر ذرا سوچ کر بولو، کیا بات کر رہے ہو، سوچ کر بولو کیا کر رہے ہو، انظر ما تقول. حضرت حاتب سے پوچھا یہ خط کیوں لکھا ہے؟ کہنے لگے جی اصل میں جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے تو وہاں رشتہ دار موجود ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ان کے خاندانوں کا تحفظ کریں گے، لیکن میرا ادھر ہے کوئی نہیں جو میرے خاندان کا تحفظ کرے. یاد رکھیں میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول حق ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ آپ کو فتح دے گا. انداز دیکھیں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں کتنے بھی راز افشا کر دوں اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں نے یہ خط اسلام سے نفرت اور آپ سے عداوت میں نہیں لکھا، صرف قریش کے ہاں ایک احسان رکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ بولا ہے، چھوڑ دیا. جب حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گردن اڑائیں، آپ نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر بولو، یہ شخص بدری صحابی ہے اور اللہ نے آسمان سے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا قد غفرت لکم، کہ میں نے بدر میں شریک ہونے والے سب کو معاف کر دیا ہے. بھائیو، جرم تو بہت بڑا تھا، لیکن اس کی سزا اتنی دیر تک نہیں سنائی جب تک پوچھ نہیں لیا کہ یہ خط لکھا کیوں تھا. اگر کوئی شخص اسلام میں آنے کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے، صرف نماز چھوڑ دینے سے اس کی گردن نہیں اڑائیں گے، بلکہ اس کو بلا کر پوچھیں گے کہ بھائی نماز کیوں چھوڑی ہے. اگر وہ کہتا ہے جی میں تو نماز مانتا ہی نہیں، میں نماز نہیں مانتا، اس کو کہا جائے گا تو نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کو مانا ہے، حدیث کو مانا ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، حدیث مصطفیٰ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے میں نماز مانتا ہی نہیں. اس کو بتایا بھی گیا ہے، حجت قائم کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص باز نہیں آیا، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے. بھائیو، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، آپ اسے کہیں کہ شراب حرام ہے، اگر وہ یہ کہے کہ ہاں حرام ہے، مانتا ہوں حرام ہے، لیکن یہ مجھے عادت پڑ گئی ہے اور میں یہ گناہ کر رہا، تو یہ شخص کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مانا ہے کہ شراب حرام ہے. اور اگر یہ کہے کہ شراب حرام نہیں حلال ہے، پھر آپ اس کو بتائیں کہ اللہ کے بندے قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو کہتا ہے حلال ہے، وہ قرآن بھی نہ مانے، پھر آپ اسے کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، وہ کہے نہیں میں تو نہیں مانتا یہ حلال ہے، ایسا شخص حجت قائم ہونے کے بعد اور اس کو بتانے کے بعد، اس کے شبہات کو دور کرنے کے بعد، آپ کسی معین شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص واقعتاً کافر ہو گیا ہے اور یہ مرتد ہو گیا ہے اور اسلام سے خارج ہو گیا ہے. لیکن صرف گناہ کو دیکھ کر، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو. شام سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو دیکھا اور آپ کو سجدہ کر دیا. غیر اللہ کو سجدہ کتنا بڑا جرم ہے. آپ نے اسی وقت یہ نہیں کہہ دیا کہ معاذ آپ کی بیوی تو آپ پر حرام ہوگی, نکاح ٹوٹ گیا اس لیے کہ تو نے مجھے سجدہ کر دی. نہیں, پہلے پوچھا کہ معاذ سجدہ کیوں کیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے شام کے علاقے میں عام لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے عمراء کو, اپنے پیروں اور مولویوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہوئے, اس لیے میں نے آپ سے بڑا کسی کو سمجھا نہیں ہے, میں نے آپ کو سجدہ کر دیا ان کو دیکھتے ہوں. آپ نے کیا کہا؟ کہا معاذ اگر کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, ہمارے اسلام کے اندر کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. سمجھا دیا, یہ نہیں کہا کہ اب پہلے بیوی حرام ہو گئی تھی اب آپ کا دوبارہ نکاح پڑھاتا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد جب کوئی آدمی بڑے سے بڑا بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے اس شخص کے اوپر حجت قائم کی جائے کہ ایسا کیوں کیا ہے. اگر قرآن کے دلائل, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرنے کے باوجود وہ اڑا رہتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا, میں اس کا انکار کر رہا ہوں, میں نہیں مانتا, تو اس وقت یہ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اب اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اس نے تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضے کا انکار کر دیا ہے. اس لیے بھائیو, ایسے کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگانا, کسی کو اسلام سے خارج اور کسی کو اسلام میں داخل کر دینا بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ترازو کے, بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کے اوپر حجت قائم کیے ہوئے, یہ عوام الناس کے اندر ایک انتشار اور فساد کی شکل تو بن سکتی ہے, یہ دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے یا کسی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس کا نماز جنازہ میں پڑھ رہا ہوں یہ صریح کافر ہے, وہ اس کو مسلمان سمجھتا تھا, اور یا یہ تو سمجھتا تھا کہ یہ شخص اسلام سے نکلا ہے لیکن دیکھا دیکھی اور اپنی برادری کی وجہ سے ناجائز سمجھتے ہوئے بھی اس نے جنازہ پڑھ لیا, حلال نہیں سمجھا لیکن غلط سمجھتے ہوئے بھی دیکھا دیکھی جنازہ پڑھ لیا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے وہ کافر کیسے ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کے نکاح کیسے ٹوٹ گئے, نکاح کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. نکاح تو پھر ٹوٹتا ہے کہ اگر یہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے, مرتد ہو جائے, اور کسی کو کافر یا مرتد کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے, بغیر کسی دلیل کے, بغیر حجت قائم کیے ہوئے, بغیر اس کو سمجھائے, بغیر اس کو دین اسلام کے اصول اور مبادی ان کو بتلائے, کسی کو مسلمان کو کافر کہہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے میں 100 کافروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مجھے اتنا بڑا جرم نہیں لگتا جتنا بڑا جرم ایک بھی مسلمان کو کافر کہہ دینے سے بن جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا فقد با بہ احدہما تو وہ جان لے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا ضرور کافر ہوگا. اس لیے بھائیو, اس طرح کے فتوے بڑے سوچ سمجھ کر, دلائل کو دیکھ کر اور ہر طرح کی چیزوں کو پرکھ کر دینے چاہیے, اس طرح عوام کے اندر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے. آئیے دین اسلام کو سمجھیں, آپ حضرات خود کوشش کریں, ہماری یہ دعوت ہے آپ حضرات کو کہ آئیے کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے, تماشا نہ بنے, اور دین اسلام کو پوری اس کائنات کے اندر آپ ذلیل کرنے کا سبب نہ بنے کہ یہ عجیب تماشا ہے, یہ عجیب دین ہے مسلمانوں کا, ایک ہی منٹ کے اندر سارے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ایک منٹ میں ہو بھی جاتے ہیں, اس کا معیار کیا ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہوتی ہے, اس کو کھلونا نہ بنائیں بلکہ پڑھیں, مطالعہ کریں, وقت لگائیں. کاش کہ کہ اگر لوگوں کو دین پہ لگانے کے لیے قرآن و سنت کے فتوے بتائے جاتے کیوں کوئی نہیں یہ کہتا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں، اللہ کی صفات میں شرک کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے سے انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے، دین اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑانے سے انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے؟ کاش کہ ہمارے یہ علماء کرام وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر لوگوں کی رہنمائی کریں تو ہماری حالت وہ نہ ہو جو اس وقت بنی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، دین اسلام کی نعمت سے نوازے، فتنوں سے اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن اور سنت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی اللہ عز و جلال ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور جیسا کہ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کچھ اس طرح انتشار کی ایک فضا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے دین اسلام کے حوالے سے آپ حضرات کو کچھ اصول اور مبادیات بتانے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. موضوع یہ بہت حساس بھی ہے اور بہت یہ طویل بھی ہے، میں زیادہ وقت لینے پہ آپ حضرات سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ شاید یہ خطبہ کچھ لمبا ہو گیا ہے، لیکن موضوع کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر کچھ وقت آپ سے زیادہ لیا ہے. اگرچہ اب بھی کافی سوالات میرے پاس موجود ہیں، میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ حضرات کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ مزید اس کی تفصیل کے لیے اور ان سوالات کے جواب کے لیے یہ نماز پڑھنے کے بعد میں ادھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، آپ تشریف رکھیں. اور بھی اس موضوع کے متعلقہ آپ کے سامنے کچھ اشکال ہیں، سوالات ہیں، وہ بھی آپ لکھ کر بھیج دیں. اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے جتنا مجھے سمجھ ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ حضرات کے سامنے اور بھی سوالوں کے جواب دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بنا لے، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی اللہ توفیق دے، ایک جسم کی طرح سارے مسلمان بن جائیں تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہ ہمارے اندر وہ نقب لگا سکے. بھائی بھائی بن جائیں، یہ رنجشیں اور آپس کی دوری اور نفرت، یہ فرقہ واریت کا تعصب اور عفریت، اس کو ختم کر دیں اور بھائیو خالص قرآن و سنت کی طرف لوٹ آئیں. اس میں بڑی آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله على النبي محمد واله واصحابه اجمعين.
مسجد کے امام اور مدرسے کے سرپرست کا کوئی بھی قول و فعل اس کی گمراہی کا باعث بنے تو قرآن و احادیث میں دونوں میں سے کون زیادہ گمراہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و صحبہ و من تبعہم بإحسان الی یوم الدین.
حضرات گرامی، سوال جواب کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ حق بات کو پہچان سکیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز وجلال عمل کی توفیق دے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال کا مقصد ہو تو اس میں خیر نہیں ہوتی. جواب دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، جس چیز کو قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں حق سمجھتا ہے وہ پورے اظہار اور قوت کے ساتھ بتا دے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس میں خاموشی اختیار کرے. آپ کے جو سوالات آئیں گے میں یہی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھ اور صحیح بیان کی توفیق دے، اور اگر کسی چیز کی مجھے سمجھ نہ ہو تو میں آپ حضرات سے اس کے جواب کی معذرت کر دوں گا۔ یہ سوال جو سب سے پہلا آپ کے اس عزیز بھائی نے کیا ہے کہ ایک شخص ذاتی طور پر پہلے بہت اچھا تھا لیکن کسی کے کردار کو دیکھ کر وہ گمراہی کا شکار ہو جائے تو اس میں زیادہ جرم کس کا بنتا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، مجرم تو دونوں ہیں، جو پہلے بذات ہی نیک تھا اور وہ کسی کے گناہ سے یا غلط کردار سے وہ دین سے دور ہوا ہے یا اس نے نیکی کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس آدمی کو غلط سمجھے، اس کے کردار کو غلط سمجھے، نہ کہ دین کو چھوڑ دے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے۔ ہاں، وہ بھی مجرم ہے کہ جس نے کسی کے غلط کردار کی وجہ سے دین کو چھوڑا یا وہ نیکی کو چھوڑ دیا، وہ بھی مجرم ہے، اور جس کے غلط کردار کی وجہ سے چھوڑا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بری و ذمہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہیں گے کہ تم کیوں گمراہ ہوئے، تو وہ کہیں گے انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اپنے سرداروں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلے۔ تو کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو اللہ عز و جلال فرمائیں گے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ اب میں ان کو ہی دگنا عذاب نہیں دوں گا، تمہیں بھی دگنا ہی دوں گا۔ تو اس لیے کسی کے غلط کردار سے نیکی چھوڑنے والا بھی مجرم ہے، اور جس کے غلط کردار سے اس نے نیکی کو چھوڑا ہے، جب وہ ایک ذمہ دار آدمی ہو، عالم بھی ہو، لوگوں کا رہنما ہو، اور پھر اس کے غلط کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے، دین سے متنفر ہو جائیں، تو وہ ڈبل مجرم ہے۔ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی عرض کیا، کہ کسی مسلمان کو کافر کہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر وہ کافر نہ ہو جس کو کہا جا رہا ہے، تو کہنے والا خود کافر بنتا ہے۔ اب یہ شخص جو دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، یا تو اس کے پاس پکی گواہی ہو، سچی گواہی ہو کہ اس شخص نے صریحاً کفر کا ارتکاب کیا ہے، سمجھانے کے باوجود، حجت قائم کرنے کے باوجود وہ انکار کے اوپر اڑا ہوا ہے، یا تو اس کو سچی گواہی مل جائے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے سچی گواہی مل گئی، تحقیق کر لی ہے اور یہ شخص کافر ہے، اور یا پھر اس کے سامنے ایسی گفتگو ہوئی ہو کہ اس شخص نے صریحاً کسی قرآن یا سنت کا انکار کیا ہو، سمجھانے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود وہ اپنے انکار پہ اڑا رہا ہو، تو پھر یہ شخص اس کو کافر کہہ سکتا ہے۔ جب اس کے سامنے اس طرح کے صریح کفر کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یا اس کو کوئی گواہی اس طرح کی نہیں ملی ہے کہ اس شخص نے یہ کہا ہے، اور اس کو سمجھانے کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑا ہوا ہے، تو پھر کسی پر کفر کا حکم لگانا، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت ہی گھناؤنا جرم ہے۔ خوارج کا نام آپ نے سنا ہوگا، خارجی جو لوگ تھے، ان کا کام یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گروہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گروہ کو، تو آپ نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے بدترین یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو بغیر شہادت کے، بغیر دلیل کے، بغیر حجت قائم کرنے کے کسی کو کافر کہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اگر واقعتاً کوئی شخص مرتد ہے، واقعتاً یعنی دلائل سے ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص مرتد ہو گیا ہے، تو پھر جو اس کے احکام ہیں نا، وہ شریعت تو کہتی ہے کہ اس کو توبہ کراؤ، توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، من بدل دینہ فقتلہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے, پہلے اسلام میں تھا پھر وہ کفر میں چلا جائے, تو وہ مرتد ہے. اسلام نے یہ سزا دی ہے کہ اس کو قتل کر دو, اور وہ پھر جو مسلمان اس کے وارث نہیں ہوں گے, اور اس کی جو بیوی ہے وہ پھر وہ اس کے نکاح میں نہیں رہے گی. تو جب واقعتاً ایک شخص کے بارے میں کسی نے ثابت کر دیا دلائل سے, یقین سے کہ واقعتاً وہ مرتد ہے, تو پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنا, اس کے گھر سے کھانا کھانا, اس کی نماز جنازہ کا اعلان کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شاید کوئی پاگل آدمی ہوگا, یا اس کا پتہ نہیں کیا. آپ حضرات اس کو کہیں گے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے تو کافر ہو جائیں یا ان کا نکاح ٹوٹ جائے, لیکن جو اس کے جنازے کا اعلان کرنے والا ہے اور لوگوں کو کہنے والا ہے کہ بھائی آپ کو ثواب دارین ملے گا, آپ اس میں شرکت کریں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں, تو کیا پھر ایسا اعلان کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟ کیا اس کے فتوے کے مطابق اس کا اپنا پھر نکاح نہیں ٹوٹ جاتا کہ وہ لوگوں کو جنازے کی تلقین کر رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جہالت ہے یا حماقت سے اس طرح کی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے.
اگر مسلمانوں کو علم نہ ہے اور وہ شخص واقعی پرہیز کرتا ہے
بھائی, اس میں آپ حضرات کو میں نے اپنے خطبے میں واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم پرویزیوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں, اور ہمارا جو عقیدہ اور دعوت ہے قرآن اور سنت کے ساتھ التزام کی, کوئی شخص بھی اگر کوئی حدیث کا ایک کا بھی انکار کر دے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. پرویزیوں کے جو عقائد ہیں وہ معروف ہیں کہ وہ صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں اور وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح حیثیت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے تمام علماء ان کے کافر اور خارج از اسلام کے فتوے کے اوپر قائم ہیں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی سنت کا انکار کرتا ہے, پرویزی ہو جو بھی ہو, وہ اسلام سے دور ہے. لیکن ایک بات میں یہاں یہ عرض کروں کہ واقعتاً کوئی شخص پہلے مسلمان تھا اور بعد میں اس نے پرویزی نظریات اور افکار اس نے اختیار کیے ہیں کہ صرف قرآن دین ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین نہیں, آپ کی جو تشریح حیثیت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں, پھر آپ نے اس شخص کو سمجھایا بھی ہے لیکن وہ اپنے انکار پہ مصر رہا ہے, تو ایسے شخص کا واقعتاً جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ میں نے اپنے خطبے میں بھی آپ کو بتا دیا, کسی کو علم نہیں ہے کہ واقعتاً اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا, یا علم تھا بھی لیکن اس نے برادری کی وجہ سے اس کو ناجائز سمجھ کر پھر بھی پڑھ دیا ہے, تو بھائیو یہ ایک کبیرہ کا ارتکاب تو ضرور ہے. اس سے پڑھنے والے کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, پڑھنے والے کے نکاح ٹوٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس میت کو کافر بھی سمجھتا ہو اور اس کا جنازہ جائز بھی سمجھتا ہو, اور یہ بھی اس کو پتا ہو کہ اللہ نے قرآن کے اندر روک دیا ہے اس کا جنازہ پڑھنے سے, پھر بھی وہ جائز سمجھ کر پڑھ رہا ہے. ایسا شخص چونکہ قرآن کے حکم کا منکر ہے اس لیے آپ اس کو کافر کہیں گے, لیکن کسی کو علم نہیں ہے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیں. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے شہر میں ہوا ہے نا, یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے مسلمانوں کے تاریخ میں یا ہمارے یہ ایک کھاتے میں بدنامی لکھی جانے والی تھی. فیصل آباد میں بھی اخباروں میں نے کافی اس کو اچھالا ہے, پورے پاکستان میں اس کو اچھالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تماشا بن گیا ہے, یہ ایک کھیل ہے. اللہ عز و جلال ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں اسلام کو اونچا کرنا, لوگوں کے سامنے اس کو غالب کرنا, محبوب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ کھلونا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیں بالفرض اگر ایک منٹ کے لیے کوئی مانے کہ جی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ گیا ہے, اب نکاح ٹوٹ گیا, وہ اس کا خاوند نہیں, وہ اس کی بیوی نہیں, جب دوبارہ نکاح پڑھنا ہو تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, کیا جتنے نکاح کرائے گئے ہیں اس میں اس بچی کے باپ یا اس کے بھائی یا ولی کی رضا لی گئی ہے؟ کیا اس نکاح کے اندر یہ امتیاز کیا گیا ہے کہ بھائی دو دن گزر گئے, اگر اس دوران کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا ہو تو آپ بتائیں کہ وہ اس کا کام کیا ہوگا, آپ شریعت میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس دوران اگر کوئی حمل ٹھہرا ہو تو ایسے مفتی سے پوچھیں کہ پھر وہ اس یہ بچے کا کیا حکم ہوگا, یہ کیا اسلام کو تماشا بنایا ہے؟ اور پھر کیا یہ اعلان ہے کہ 30 روپے میں نے کہا پڑھا لو چلو 200 نہیں لیتے 30 میں نے کہا, یہ تو پھر سارے کا سارا ایک پکھنڈ کھیلا گیا اور ایک اس کو تماشا بنایا گیا اور ایک اسلام کو مسلمانوں کو. تو آپ پہلے پتہ ہے کہ این جی اوز اور دوسرے لوگ کس طرح امریکی میڈیا اور یہ جو برطانیہ کا میڈیا ہے دوسرے کافروں کے میڈیا ہیں وہ اسلام کو کیا تماشا بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی حماقت ہے, لیکن آپ حضرات اس سے بری نہیں. پتہ کیوں؟ جیسا کہ میں نے خطبے میں یہ عرض کیا ہے, آپ اس لیے بری نہیں ہیں کہ آپ دین کو خود پڑھتے سمجھتے کیوں نہیں. آپ نے اسلام کے اندر یہ پاپائیت کو کیوں رواج دیا ہے کہ بس ایک شخص اس کی زبان سے جو نکل جائے, کوئی شخص اس کو یہ نہ پوچھے کہ اس کی دلیل بتاؤ, اس کا حوالہ دو, اس کا کوئی قرآن کی آیت پڑھو, کوئی حدیث پڑھو. چونکہ ہم نے بالکل دین سے اجڑ ہو گئے, جاہل بن گئے, اور ایسے ملاؤں کو ہم نے دین کا ٹھیکے دار بنا دیا اور انہوں نے ہمیں یہ کھیل اور تماشا بنا کر رکھ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں خود بھی دین کو سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق دے, اس طرح کے فتنے پھر دوبارہ برپا نہ ہوں. نکاح اور تجدید نکاح میں کوئی فرق نہیں, نکاح میں اور تجدید نکاح میں, یعنی ابتداء نکاح کرنا ہو اس وقت بھی وہی شرائط ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ ولی کی رضامندی ہو اور جو خاتون ہے وہ استبراء رحم ہو, بالکل یعنی پیٹ خالی ہو اور گواہ موجود ہوں, عادل گواہ ہوں, حق مہر وہ مقرر کیا جائے, سنت کے مطابق ولیمہ کیا جائے. یہ ابتداء نکاح ہو یا تجدید نکاح ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں. بھائی دیکھیں, اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ فلاں شخص پرویزی ہے, بیمار ہے, موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے, تو سب سے پہلا یہ فرض بنتا ہے کہ اس شخص کو نصیحت کی جائے کہ آپ شاید آخری وقت ہو, آپ حق کی طرف لوٹائیں. مسلمان کو, ایک عالم کو دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے. پتہ ہے کہ ایک آدمی کفر پہ مر رہا ہے, تو پھر کیا اس کو یہ تلقین نہ کی جائے کہ آپ حق کی طرف آ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی غلام کیا کرتا تھا, بیمار ہو گیا. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا, نظر نہیں آ رہا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے جی وہ بیمار ہے. فرمایا چلو میرے ساتھ, اس کی تیمارداری کرتے ہیں. وہ یہودی تھا, گئے تیمارداری کی, اس کا باپ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے حال پوچھا اور قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کو, اور یہ لفظ بھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں جی ہم ان کے وارث ہیں. لیکن دیکھیں فرق کتنا ہے. آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اسلام میں آ جاؤ. اس نے شرماتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ یہودی تھا, عالم تھا. باپ سمجھ گیا کہ یہ اب مجھے دیکھ کر جھجک رہا. باپ نے کہا اپنے اس بیٹے کو اتے اب القاسم, اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں مان لو. اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے یہودی اب تو یہاں سے اٹھ جا, اس کے وارث ہم ہیں یا مسلمان ہو کر مرا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کر مرا ہے, وارث ہم ہیں. کفن دفن اور اس کا اہتمام اب ہم کریں گے, ہم اس کے وارث ہیں, تو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ غسل بھی ہم دیں گے, کفن بھی ہم دیں گے, جنازہ بھی ہم پڑھائیں گے, دفن بھی ہم کریں گے. تو بھائیو خیر خواہی تو یہ ہے کہ اس شخص کو حق کی دعوت دی جائے, اور پھر اس کے والدین کو جو ذمہ دار ہیں, اگر وہ اڑا رہتا ہے آدمی دعوت کے باوجود قبول نہیں کرتا, تو پھر یہ بات اس کے خاندان کو بتائی جائے کہ بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں, یہ اڑا ہوا ہے, اس کو میں نے دعوت دی ہے اسلام کی, حق کی, سنت کی, یہ مانتا نہیں ہے, اس لیے اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں, اس کی استغفار کی دعا میں آپ بھی شریک نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اگر کسی عام آدمی نے اس طرح کیا ہے, اگر کسی عالم نے اس طرح کیا ہے جس کو سارے مسائل کا علم تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الفاظ ہوں کہ اتنا بڑا ذمہ داری ہو عالم کی اور وہ اس طرح کی غفلت اور مجرمانہ سستی کا مظاہرہ کرے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. دیکھیں جی پرویزی, یہ دراصل ایک ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک باقاعدہ تحریک کی شکل, پہلے تو افراد اس طرح کی باتیں کر لیتے تھے کہ اس حدیث کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, لیکن باقاعدہ طور پر جس نے ایک تحریک چلائی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجت نہیں صرف قرآن حجت ہے. اس کو ایک تحریک کی شکل دی ہمارے ادھر ہندوستان پاکستان اور اس یہ بر صغیر کے علاقے میں, وہ سید احمد خان تھا, سید احمد خان تھا اور اس کا شاگرد یہ غلام احمد پرویز تھا. پرویز نے آ کر اس کے نظریات کو اور زیادہ بیان فصاحت بلاغت فصاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور ان حضرات کا یہ نظریہ ہے پرویزی حضرات کا جو غلام احمد پرویز کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے کہ دین حجت ہمارے لیے صرف قرآن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک قاصد کی ہے کہ جو کسی سے خط لا کر دوسرے کو دے دیتا ہے, بلکہ باقی خود آپ کی جو تشریعی یا حجیت کی حیثیت ہے وہ آپ کی نہیں. آپ خود اپنی طرف سے کوئی حکم دیں تو وہ دین نہیں بنتا, صرف آپ ایک قاصد ڈاکیا ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو آگے پہنچا دیں, خود آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ان کے ہاں صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, مسلم احادیث امت کی جن کی صحت پر اجماع ہے وہ ان کے نزدیک ساری کی ساری اس دور کے لیے تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا, اب نہیں ہے. وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں خواہ نبی ہو یا کوئی خلیفہ ہو, اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ اپنے دور میں قرآن کی تفصیل اور اس کی آگے وضاحت کا اختیار رکھتا ہے, اس کی وضاحت کا وہ اختیار رکھتا ہے. تو اس طرح کے نظریات کے حدیث کو بالکل رد کر دیا جائے اور احادیث کا مذاق اڑا دیا جائے, استہزاء کیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا جن کی صحت پر امت نے اتفاق کیا ہے, تو یہ پرویزی فکر ہے, یہ پرویزی گروہ ہے. اس کے اندر جو شخص شامل ہو جاتا ہے ان نظریات کا حامل ہو اور پھر سمجھانے کے باوجود وہ ان میں شریک اور شامل رہتا ہے تو ساری امت کا اتفاق ہے علماء کا کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہے. دیکھیں جی, میں کسی پر حکم لگانے کے لیے نہیں بیٹھا یا کسی کو کافر بنانے کے لیے نعوذ باللہ, لیکن یہ مسئلہ ایک بڑا خطرناک ہے. میں اس حقیقت کو واضح کرنے سے بھی کوئی تردد اختیار نہیں کرتا کہ انکار حدیث کا جو فتنہ اٹھا ہے نا, ان کو جو غذا ملی ہے, جو ان کو دلائل ملے ہیں اور جو ان کو مواد ملا ہے وہ مقلدین کی کتابوں سے ملا ہے, کہ جنہوں نے اندھی تقلید کی اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہمارے امام نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ حق ہے. بلکہ میں کچھ چیزیں لکھ کر لایا تھا لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید ماحول نہیں, چلو سوال ہوا ہے تو ایک چیز آپ کو میں بتا دوں. فتاوی عالمگیری کا نام آپ حضرات نے سنا ہے, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قیاس کو رد کر دے, ان کی قیاس کو رد کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں امت میں کوئی مسلمان رہے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے؟ اور باقی جو امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل وغیرہ کے پیروکار ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے؟ کیا کسی امتی کو یہ اتھارٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ قیاس بھی کرے اور اس کے قیاس کا انکار کر دیں تو وہ کافر ہو جائے؟ کیا کسی امتی کو یہ اتھارٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ لعنت ربنا اعداد رملن علی من رد قول ابی حنیفہ, کہ اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذرات کے برابر اس شخص پر جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کر دے؟ تو یہ ایک امتی کو نبی کی کرسی پہ بٹھانے والا مسئلہ ہے. جب حدیث واضح ہو جائے, صحیح سمجھتا ہے اور پھر صرف امام کے قول کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو بھائیو میں کچھ نہیں کہتا. میں امام شاہ ولی اللہ حجت الہند جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بات صرف نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام یا تو اندھا متعصب کر سکتا ہے یا واضح منافق کر سکتا ہے, یہ ان کا فتویٰ ہے. اور وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے کہ میرے پیغمبر معصومان الخطا کی بات کو چھوڑ کر ایک امتی کی بات کو اس پر ترجیح دی ہے, اور قرآن بول بول کر کیا کہتا ہے, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لائق نہیں ہے کہ پیغمبر کا اور اللہ کا فیصلہ ہو اور پھر اس کو اختیار ہو, چاہے چھوڑ دوں چاہے مان لوں. تو یہ جو اس طرح کی تقلید ہے اندھی, کہ دلیل واضح ہونے کے باوجود قرآن اور سنت کو چھوڑ کر امام کی بات کو ترجیح دی جائے, اقرار اور اعتراف کے باوجود قرآن مجید اس کو شرک قرار دیتا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم, کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا. حضرت عدی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کیا جو وہ حلال کہتے ہیں تم حلال نہیں کہتے ہو, جو وہ حرام کہتے ہیں تم حرام نہیں کہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں ایسا تو ہم کرتے ہیں. فرمایا تل کا عبادت تو ہم, یہی ان کی عبادت ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دوں گا,